الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مکتوب نمبر 221 حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے کیونکہ اس کا تعلیم ہمارے ہاں ہر وقت کو ہوتی ہے درمیان سفر میں بھی کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہو لیکن پچھلی دفعہ ناغا ہو گیا تھا بہت مصروف ہونے کی وجہ سے کیونکہ باہر کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو. حضرت اس میں ارشاد فرماتے ہیں طریقہ نقشبندی عارف خصائص و کمالات کا بیان میں جس طریقے کی افضلیت اور دوسروں کے انتہا اس کے ابتدا میں درج ہونے اس طریقے کے انتہا کا بیان میں اور سفر در وطن خلوت در انجمن و سلوک پر جذبہ کے مقدم ہونے اور آل محمد سے شعر کی ابتدا ہونے کے بیان میں ہوئی کہ طریقہ موصل الی اللہ کے طریقوں میں سب سے قریب ترین ہے. اس طریقہ کے ابتدا میں حلاوت و وجدان ہے اور انتہا میں بے مذہبی اور فقدان ہے اور جو ناامیدی کے لوازمات سے ایسی اس طریقے کے ابتدا میں قرب و شعور اور انتہا میں بہت و فرمان. نیش اس طریقے عالیہ کے اقابرین نے احوال مواجد کو احکام شریعہ کے تابع کیا ہے اور ازواق و معارف کو علوم دینیہ کا خادم قرار دیا ہے اور اس طریقہ میں پیری مریدی طریقت کی تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے سے نہ کہ کولا شجر اور اس طریقے میں طالب کا سلوک شیخ مرتضٰی کے تصرف پر منحصر ہے اور اس سلسلے کے بزرگ جس طرف نسبت طے کرنے میں کامل طاقت اس طرح اس نسبت کو سلب کرنے میں پوری قدرت رکھتے ہیں. اس طریق میں زیادہ فائدہ اور استفادہ سکوت میں ہے اور سکوت اس طریق کے لوازم میں ہے اور اس کے مناسب بیان میں. حضرت ایوب مکتوب کی بہت اہم مکتوبات میں سے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و آلہ الطاہرین و علیہم اجمعین. سب تعریف ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور صلاۃ و سلام ہو حضرت سید المرسلین اور آپ کے تمام پاک اولاد پر. میرے عزیز بھائی سیادت پناہ میر سید حسین نے دور پڑے ہوئے کو فراموش نہ کیا ہوگا. اس طریقہ عالیہ کے آداب کی رعایت کو جو مشایخ کرام کے تمام طرق سے بعض وجوہ کے بنا پر ممتاز ہاتھ سے نہ چھوڑا ہوگا اس پر کاربند ہوگی کیونکہ آپ کو ملاقات کی فرصت بہت کم حاصل ہوئی ہے اور اس حقیقت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ فقیر اس طریقہ عالیہ کے بعض کمالات اور خصوصیات کے علوم بلند و معارف ارجمن کے زمن میں تحریر کرتا ہے. اگرچہ یہ درویش جانتا ہے کہ اس قسم کا علوم و معارف کا سمجھنا بالفعل سننے والوں کے اذہان سے بعید ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو گہرائی ہے اس گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. لیکن جب کوئی صلاحیت ہر ایک میں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیان بھی نہ کیا جائے کیونکہ جس میں ہو کم از کم ان کا تو حق ہے کہ ان کے لیے تو بیان کیا جائے اور ان تک وہ پہنچ جائے کیونکہ ہر چیز کا سمجھنا اور ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا اور ہے. تو سمجھنے کا کام تو ہے مشائخ کا اور اس کے اوپر جو عمل کرنے کا کام ہے وہ مریدین اور تمام کا ہے. تو مشائخ جب سمجھ جاتے تو اپنی سمجھ کے مطابق تو کوئی کام سمجھا بھی دیتے ہیں اور چلا بھی دیتے ہیں. لہٰذا اس میں اس بات کی رعایت ہے کہ جو مشائخ ہیں ان کے لیے تو اس چیز کو چھوڑا نہ جائے بیان کرنا اور جو عوام ہیں وہ مایوس نہ ہو کیونکہ مشائخ ان کو اس راستے پہ چلا دیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے مطلب اس سے مطلب یہ ہے. لیکن ایسے معارف کے اعزاز دو وجہ سے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ سننے والے نصیب حسین معقول علوم کی استدعا رکھتا ہے اگرچہ بالفعل پوری طور پر وہ دور دراز کار معلوم ہوتے ہیں. وہی بات آ گئی. دوم اگرچہ ظاہری طور پر مخاطب معین مخصوص ہے لیکن حقیقت مر وہ شخص مخاطب ہے جو اس معاملے کا رازدار ہے. السیف و لدوارب تلوار صاحب استعمال کے لیے ہے مثل مشغول باعث روشن طریقے کی حلقہ کے سردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بتحقیق تمام بنی آدم علیہ السلام سے افضل ہیں اور اس اعتبار سے یہ طریقہ قابل کی عبارتوں میں آیا ہے کہ ہماری نسبت دوسری تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ ان کی نسبت میں سے مراد خاص حضور و آگاہی ہے. بعینی حضرت صدیق اکبر تعالیٰ کی نسبت حضور ہے جو تمام آگاہیوں پر برتر رکھتی ہے اور اس طریق میں دوسروں کے نہایت اس کی ابتدا میں مندرج ہے. جیسے کہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ماں نہایت را در بدایۃ درج میں قرم ہم انتہا کو ابتدا میں درج کرتے ہیں. قیاس کن ز گلستان من بہار مرا میری بہار کا اندازہ گلستان سے کر اگر کوئی پوچھے کہ جب دوسروں کی انتہا ان کے ابتدا میں مندرج ہے تو ان کی انتہا کیا ہوگی؟ دوسروں کی انتہا یقین حق سبحانہ تعالیٰ کا وصول ہے تو پھر ان کو حق سے آگے کہاں ہی میسر ہوگی؟ لیس ورا آبادانی قریتن جزیر آبادان کے باپ کو یہ وادی نہیں. مصر مشہور ہے. ہم اس کی جواب میں کہتے ہیں کہ اس طریقہ عالمی کی نہایت اگر میسر ہو جائے تو وہ اس لیے واضح مشاہدہ کے اس کا حاصل ہونے کی علامت مطلوب کے اصول یا اس کا حاصل ہونا ہے. فَفْهَمْ فَإِنَّ كَلَامًا اِشَارَةٌ لَا يُدْرِكَ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنَ الْخَوَاسِ بَلْ مِنَ حَسِّ الْحَوَاسِ. لہٰذا سے سمجھ لیے کہ ہمارے کلام میں اشارے جو کہ خواص بلکہ اس خواص کے بہت کم سمجھنے والے, اس دولت عظمیٰ کے حاصل ہونے کی علامت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس گروہ میں سے جماعت نے مثل اوریان کا دعویٰ کیا ہے اور دوسری جماعت مطلوب کے حصول کی نومیدی کی قائل ہو گئی ہے. لیکن دونوں کو پیش کیا جائے تو نزدیک ہے کہ اجتماعی ضدین خیال کرے ان کو محالات ناموں کے نا کی گھن سے نے. ایک گروہ جو وصل کا دعوے دار ہے اور یاس نومیدی کو حرمان محرومی جانتا ہے اور وہ جماعت جو یاس کی دامدی ہے وصل کو انفصل جدائی کرتی ہے, یہ سب کچھ اس بلند منزل تک نارسائی کی علامت ہے. خدا سے اس عالی مقام کا ایک پر تو ان کے بادن پر چمکا ہے جس کو ایک گروہ نے وصل خیال کر لیا اور دوسرا گروہ وہ اس کو یاس سمجھتا ہے, اور یہ فرق ایک دوسرے کی استعداد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ایک گروہ کی استعداد کے مناسب وصل ہے اور دوسرے کی استعداد کا موافق یاس ہے. حضرت نے بڑی گہری بات فرمائی ہے اور ظاہر ہے جب عزیز حضرت نے کوئی گہری بات فرمائی ہے تو ہم اس کو کیسے کم گہری بات کہہ سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اتنی بات عرض کریں گے کہ ان حضرات کے ہاں بھی یہ چیز ہے جن کے بارے میں اشارہ ہے, جن میں جو الہات ہے ان کا بھی یہی ہے. وہ تو یہ حضرات تو کہتے ہیں وہ فراق وصل سے باشد رضا ہے دوست رب. ہاں فراق وصل کیا ہے؟ وہ تو بس اصل میں دوست کی رضا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس میں حضرت نے جو کام کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ باقی حضرات ان کے ہاں جو منتہا ہے وہ ہماری ابتدا, لیکن اس سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اگر ہماری ابتدا ان کی انتہا ہے تو پھر ہماری انتہا ان کی انتہا سے کچھ اور زیادہ ہوگی. نہیں, یہ بات نہیں ہے, دعویٰ نہیں ہے. ہاں جی, اس میں صرف مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, مطلب یہ کہ کس کو پہلے کیا جائے کس کو بعد میں کیا جائے. تو اس میں طریقہ یہ تھا کہ اس طریقے کے اندر مجاہدہ درکار تھا. جو پہلے سلوک ہوتا تھا تو سلوک کے لیے مجاہدہ درکار ہوتا تھا, اور مجاہدہ انسان تب کرے گا جب اس کو شوق ہو. بغیر شوق کے تو انسان مجاہدہ نہیں کر سکتا, کیونکہ مجاہدہ نفس کی مخالفت کا نام ہے, اور نفس کی مخالفت ظاہر شوق ہی کر سکتا ہے, مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اب جو نفس کے مجاہدہ ہے وہ اس کی ابتدا ہے سلوک کی, تو سلوک شروع کیسے کی جائے جب شوق نہیں ہوگا؟ تو حضرت نے اس کا علاج یہ فرمایا, حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اس طریقے سے جو طریقہ نقشبندیہ کہلاتا ہے اس کے ذریعے سے ایسے طریقے نکالے جس کے ذریعے سے انسان کو ذوق وجدان اور جذب ابتدا میں ہی حاصل ہو جاتا ہے. ذوق وجدان اور جذب ابتدا میں ہی حاصل ہو جاتا ہے. کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہی جیسے پہلے کتاب میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ انسان مطلب پہلے بھی عاشق تھا اللہ تعالیٰ کا, جب روح جسم میں نہیں تھا تو اللہ ہی کی طرف متوجہ تھا, لیکن یہ نفس کے ساتھ آ کر اللہ کو بھول گیا. اب جب اللہ کو بھول گیا تو اس کو اللہ یاد دلانے کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے, مثلاً یہ ذکر. اب ذکر اس طریقے سے کرنا کہ اس کو یاد آ جائے کہ میں بھی تو اللہ کا عاشق تھا, اس کو یاد آ جائے. تو وہ اس طریقے سے کراتے ہیں, مختلف جو ہے ذکر اذکار دور کراتے ہیں, لطائف کا, مختلف قسم کے مرتبات کا. اس سے انسان کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے. جب وہ یاد آ جاتی ہے تو وہ کہ لیے کہ ماشاء اللہ پھر ہو اس کا قلب ذاکر بن جاتا ہے اور بیدار بن جاتا ہے اور چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے, سمجھنے لگتا ہے, نتیجتاً اس کو وہ جذب حاصل ہو جاتا ہے جو کہ مطلوب ہے. اب اس کو جذب حاصل ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر کوئی کہہ دے کہ پہلے دور کا تو چونکہ یہ انتہا تھا تو اب کوئی کام ختم ہو گیا تو ہم فرماتے ہیں نہیں، یہ والی بات نہیں، یہ والی بات نہیں، اس کے بعد کام ہے، اس کے بعد کام یہ ہے کہ اب وہ جو سلوک ہے جو مطلوب تھا وہ تو پورا کرنا ہے، چاہے پہلے کر لو چاہے بعد میں کر لو، اب پہلے نہیں کیا تو بعد میں کرو، پہلے نہیں کیا تو بعد میں کرو، تو وہ جو سلوک بعد میں طے کراتے ہیں تو اس سلوک کے ذریعے سے انسان اپنی نفس کو قابول، جس کو کہتے ہیں نا، وہ کرتا ہے، اس کو جو ہے نا مطلب رکاوٹ ڈالتا ہے، نفس کے خلاف بند باندھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ جو کیفیات ہے دل کے وہ حاصل کیے جاتے ہیں جس پر نفس نے قبضہ جمایا ہوتا ہے۔ دل کے اندر وہ چیزیں موجود تو ہیں لیکن نفس رکاوٹ ڈالتا ہے، نفس رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اب یہ جو نفس رکاوٹ ڈالتا ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سلوک کا طے کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات میں اگر میں عرض کروں تو میں اتنی بات کروں کہ جذب کے ذریعے سے انسان کو ادراک تو ہوتا ہے لیکن انتظام نہیں آتا، انتظام سلوک سے آتا ہے، انتظام سلوک سے آتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا مطلب اگر جذب کے ذریعے سے انسان کو وہ شوق تو حاصل ہو جائے لیکن یہ بات ہے کہ اس کے بعد وہ سلوک طے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لے، اپنے شیخ کے سامنے شیخ اس کا سلوک طے کرا دے، تو پھر وہ جو اس کا وجدان عروج پہ گیا تھا وہ نزول پہ آ جائے گا۔ نتیجتاً جب وہ نزول پہ آ جائے گا تو بجائے اس کے کہ وہ جذب سے اپنے آپ کو کچھ سمجھے وہ اپنے سلوک سے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اپنے سلوک سے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ لہذا اس کا جو انتہا ہے، اس کا جو انتہا ہے یہ اصل میں معرفت کے ساتھ انتہا ہے، معرفت کی انتہا نہیں، معرفت کی انتہا نہیں ہوتی، معرفت کے ساتھ انتہا ہے، یعنی معرفت اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس میں انسان کا جو مطلب جو کیفیات ہیں وہ دل کی وہ بن جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں پاتا اور اپنے عبادات کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتا، اپنے ذکر اذکار کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اس معنی میں نہیں کہ کچھ بھی نہیں، اس معنی کہ میری کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو صحیح طور پہ نہیں کر رہا ہوں۔ نتیجتاً اس کا جو وجدان ہے آخر والا وہ کیا ہے، وہ مہربان ہے، ہم سمجھتے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ جو فرمایا کہ برسوں کی محنت کے بعد اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں تو اس کا بہت کچھ پا لیا، لیکن یہ صرف زبان کی حد تک نہ ہو۔ آج کل ایسا ہے لیکن زبان کی حد تک ہے، اصل بات نہیں ہوتی۔ اصل طور پر انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یوں سمجھ لو کہ اس کو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ معرفت الہی جو ہے یہ انسان کے اپنے نفس کی معرفت کے ساتھ بندی ہوئی ہے۔ فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو جب تک نفس کا علاج نہیں کیا جائے گا، سلوک نہیں طے کیا جائے گا، انسان کو اللہ کی معرفت صحیح طور پہ نہیں حاصل ہو سکتی، نہیں حاصل ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اندر جو رکاوٹ ہے نفس، اس کو دور کیا جائے گا، اس کو قابو کیا جائے گا، اس کے بعد انسان کو پھر معلوم ہوگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ ہمارے پاس شاید جتنے بھی ہے، چاہے وہ چشتی ہے، چاہے قادری ہے، چاہے سروردی ہے، چاہے نقشبندی، سب کا آخری مقام یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مطلب دوسرا ہوتا ہے، لیکن طریقہ کار کا فرق ہے۔ وہاں سلوک پہلے کیا جاتا ہے، جذب بعد میں کرایا جاتا ہے۔ اس جذب کا جو سلوک کے بعد ہو اس میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی، وہ جذب جو سلوک کے بعد ہو وہ ایک ایسا جذب ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنے جو رکاوٹیں ہیں وہ مطلب دور کرنا آسان ہو جاتی ہے، دل زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے لگتا ہے، اللہ کی عظمت کا ادراک ہونے لگتا ہے، اور وہی مقصد حاصل ہو جاتا ہے جو آدمی جذب کے بعد سلوک طے کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہے، چونکہ حضرت نے اس وقت ایک چیز کا علاج کرنے کے لیے باتیں فرمائی تھی، تو یہ نہیں کہ دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کروانے کے لیے کروائی تھی۔ جن لوگوں نے دوسرے طریقوں کو غلط رنگ میں پیش کیا تھا ان کا تو علاج ہو گیا، لیکن جو صحیح طریقے ہیں ان صحیح طریقوں کی حضرت نے رد نہیں فرمائی ہے۔ وہاں پر یہ والی بات ہے کہ چیز دونوں طرف سے آتی ہے، ادھر سے بھی آتی ہے، ادھر سے بھی آتی ہے۔ उसमें मतलब ये है कि गुस्ल-ए-उरियान में मतलब ये है कि इंसान बिल्कुल अल्लाह पाक को देख सके, अल्लाह जल्ल शानो का मुशाहिदा कर सके, ये बात तो मुमकिन नहीं है इस दौर में, इस जिंदगी में, इस आम से। और सबसे बड़ा दलील मूसा अलैहिस्सलाम और कुरान पाक। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे अपनी दीदार करवा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया देखो इस पहाड़ को, अगर ये ठहर गया तो फिर कहना। तो अल्लाह पाक ने उस पर तजली डाली थी, पहाड़ रेजड़े जो जल गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गया, होश में आया तो कहा या अल्लाह बस मैं मानता हूँ। हाँ, तो मकसद ये कि ये जो बात है तो दलील ये है कि गुस्ल-ए-उरियान तो हो नहीं सकता। हमारे एक साथी थे, हम कासिम रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे गए, तो उसके दिल में कोई ख्याल आया कि कासिम रहमतुल्लाह अलैह मुझे अपनी तरफ खींचेंगे या कोई इस तरह कोई बात हो गया आ चुकी उनसे बाद में लिखा। खैर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। आए तो हमारे एक फोपा जानते सही तस्म साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मजार पे मांगे कि हमारे रिश्तेदार थे फोपा जानते हमारे मुस्लिम, वहां उसको वही चीज हो गया, उसको खींच लिया, उसके ऊपर गिरने वाला था, कबर के ऊपर गिरने वाला था, मैं दरमियान में हायल हो गया। मुझे अकल आ गई कि मैं इनके नवासे की उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उनका उनके कैसे बर्दाश्त करता, अगर वहां कैसे तो वहां कैसे बर्दाश्त करता। बात यह कि अल्लाह ताला की तजाब तहाली तो बहुत बड़ी, आपसे सबको कौन पहचान सकता है, आपसे सबको कोई नहीं पहचान सकता, तो अल्लाह जल्ल शान को कौन पहचान सकता। नामुमकिन बात है। हजरत मौला शाह साहब फरमाते वली रा वली में शनासत, नबी रा नबी में शनासत, खातिमुल अंबिया रा खुदा में शनासत। वली वली को जानता है, नबी नबी को जानता है, तो खातिमुल नबीयीन को खुदा ही जानता है। उसको कौन जानता है, अफसर है कौन जैसे उसको जान ले, उनका अफसर तो है कोई नहीं तो उसको जान ले। देखिए जब मैं कोई बात करता हूं उसका ताल्लुक अगर मुलाजिमत के साथ हो तो मुलाजिमी उनकी चमक उठती है, उनको समझ आ जाती है, लोगों को सारी चीज वो घूम जाता है ना, नक्शा घूम जाता है कि वो ये बात इस तरह इस तरह इस तरह है। और अगर कोई इस किस्म की बात कर लूं जो किसी और की मतलब बात हो तो उनकी आंखें चमक उठती है। अब उसका मतलब पहले से कुछ जानते हैं तो तभी तो उसका असर हुआ ना, पहले से कुछ मुनासिबत है तो तभी असर हुआ, और ना अगर पहले से ना हो तो बाकी भी तो बैठे हुए थे, उनकी आंखें क्यों नहीं जाएंगी। आए तो उसका मतलब ये होता है कि जब तक इंसान को शनासाई ना हो मतलब किसी चीज की, उस वक्त तक उसके तमाम चीजों का इदराक मुमकिन नहीं। तो हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं कर सकते, किसी नबी का नहीं कर सकते, किसी वली का नहीं कर सकते, फिर हम जो है ना इतना ऊंचा कमान है कहां हम और कहां अल्लाह जल्ल शानो की जात का जो है ना मारे। अल्लाह की जात की मारिफत यही है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह पाक की जात इतनी ऊंची है, वो कहते हैं चीज इतनी ऊंची टोपी सर से गिर जाती, टोपी सर से गिर जाती। हाँ, तो अल्लाह ताला की जात तो इतनी ऊंची कि रूह उड़ जाए, मतलब ये कि कुछ इदराक हो जाए तो रूह उड़ जाए। तो ये चीज जो है ना मतलब जारे दोनों तरीकों से हो सकता है। पहले तरीके से यही होता है कि इंसान पहले से लुप्त करता है, फिर उसके बाद ले जाता है उसको जज़्ब पे। तो जज़्ब में वो जो जज़्ब होता है कंट्रोल जज़्ब होता है, क्योंकि सलूक के बाद आता है कंट्रोल जज़्ब होता है, उसमें अल्लाह ताला की मारिफत जो हासिल होती है उसके जरिए से इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता, क्योंकि पहले से काबू में आ चुका होता है। और दूसरी तरफ पहले जज़्ब हासिल करवा देते हैं, उसके बाद फिर जब सलूक तय करते हैं तो उनको वो चीज़ हासिल होगी जो उनको उस जज़्ब के बाद हासिल होती है। तो नतीजे दोनों के एक ही होते हैं। इस यकीन के नजदीक वसल के इस्तेदार से यास की इस्तेदार ज्यादा बेहतर है, अगर उस मुकाम पर वसल और यास एक दूसरे के लिए लाजिम मर्जूम है। इस जवाब से दूसरे तरह से जवाब भी सुनो कि वसल हक और चीज है और वसल उरियान और चीज है। शत्ताना मा बेनोमा दोनों में बड़ा फर्क है। वसल उरियान से हमारे मुरादी के तमाम हिजाबात उड़ जाए और तमाम रुकावटें दूर हो जाए, اور چونکہ مختلف قسم کی تجلیات، طرح طرح کے ضروریات بہت بڑے اور قوی ایجابات ہیں، اس میں سب تجلیات ضروریات سے گزر جانا، آگے بڑھ جانا ضروری ہوگا، خواہ تجلی و ظہور امکانی آئینوں میں ہو یا مظاہر وجوبیوں میں ہو، کیونکہ دونوں نفس سے ایجابات حاصل ہونے میں برابر ہے، اور اگرچہ فرق ہے تو صرف شرافت اور رتبہ کا ہے اور وہ طالب کی نظر سے خارج ہے. اگر پوچھے کس بیان میں بات لازم ہے کہ تجلیات کی نہایت ہے، حالانکہ مشاہد طریقت نے تصریح کی کہ تجلیات کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے کہ تجلیات کا بے نہایت ہونا اس لحاظ سے کہ اسماء و صفات میں تفصیل سے سیر واقع ہو، لیکن اس تقدیر پر حضرت ذات تعالیٰ تقدس کا وصول میسر نہیں، وہ نہیں بھی اس لحاظ سے، بلکہ حضرت ذات تعالیٰ تقدس کا وصول اجمال کے طریقے پر اسماء و صفات کے طے کرنے پر منحصر ہے، اس وجہ سے تجلیات کی نہایت ہوگی. مطلب یہ کہ ہر تجلی، یہ ہر صفت کی جو تجلی ہے اس تک آپ جائیں گے، پر ذات کی جو تجلی ہے اس حد تک مطلب اس کو نہایت کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر تجلی کی نہایت، وہ تو پھر ہر ایک کی اپنے اپنے استعداد پر منحصر ہے. اور اگر کہا جائے کہ تجلیات ذات کو بھی بے نہایت کہا گیا ہے، جیسے کہ مولوی جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے، تو تجلیات کو محدود کرنا کس وجہ سے درست ہوگا؟ تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تجلیات ذاتی بھی شعور و اعتبارات کے لحاظ ملاحظہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ایسا عمل ہے جو تجلیات صفاتی سے ماورا ہے، ہاں وہ تجلیات ذاتی ہو یا صفاتی، کیونکہ اس مقام میں تجلی کا اطلاق جائز نہیں ہوگا، ہاں کوئی تجلی، اس لیے کہ تجلی سے شے کا ظہور مراد ہے جو دوسرے حتیث چوتھے مرتبہ ہو، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے مشاہدہ کرے، اور یہاں پر تمام مراتب ساکت ہو گئے اور تمام مساوات بھی ہو چکی. اصل پہ دیکھیں وہ تجلیات جو لے جائیں اس کی طرف، اس کی انتہا نہیں ہے مختصر، اور وہ تجلیات جو اس سے روکے ان کی انتہا ہو سکتی ہے. لگے کہ جس جس درجے میں جتنا وصل وہ ممکن ہے کسی کے لیے ان تجلیات کی، اور جو تجلیات حجاب بن سکتی ہے ان کی تو ہے انتہا، اور جو تجلیات حجاب نہیں بلکہ وصل کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ وصل کا کوئی انتہا نہیں، وہ یہاں پر نہیں وہاں پر ہو جائے گا، قیامت میں ہو جائے گا. قیامت میں جس کے لیے جتنا وصل جس کے لیے مقدر ہے اس پر اس کی کنار ہو جائے گا، اس وجہ سے جنت ہی خوش ہوں اپنے اپنے دائرے میں خوش ہوں. ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں. اچھا والد اور استاد اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کی ترقی سے پریشان نہیں ہو رہا بلکہ خوش ہوتا ہے. آج یہ دو چیزیں ایسی ہیں، والد اور استاد. استاد بھی اپنے بیٹے کی ترقی کو خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، دیکھو نا یہ میرا لگایا ہوا پودا ہے. ہاں اور بیٹا بھی جو ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی کمال حاصل کرتا ہے تو باپ خود ہی اس کو بڑے مزے سے بیان کر رہا ہوتا ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ کر. ہاں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب ظاہر ہے اس کے اندر ایک محبت خاص کا پہلو حاصل ہے جو یا قصدی ہے یا وہابی ہے. والد کی صورت میں وہابی ہے، استاذ کی صورت میں قصدی ہے. اب یہ جو بات ہے کہ اگر یہاں پر اقرار ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، تو جنت میں جب اس قسم کی کیفیت عطا کی جائے گی سب کے لیے اپنی اپنی جگہ، وہاں پر پریشانی ہوگی پھر. بس یہی اصل میں نقطہ ہے. تو وہاں پر انتہا ہے، یہاں پر انتہا نہیں ہے. وہاں پر وصل ہے، یہاں پر اس طرح نہیں ہے، کیونکہ وہاں وصل کے لیے آنکھ عطا کی جائے گی، یہاں وہ آنکھ عطا نہیں کی گئی ہے. یہاں پر وہ آنکھ عطا نہیں کی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام والی بات بنترانی. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دعویٰ اگر شطحیات میں سے تو قابل ظاہر معافی ہے اور معذور ہے، ऐसी सूरत में इंसान कुछ भी कह सकता है, खिलाफ वाक़े क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हालत सहम में है तो उस बात का वो दावा नहीं कर सकता, इस बात का वो दावा नहीं कर सकता। मतलब वो जो है ना वो ये नहीं कह सकता मैंने अल्लाह को देख लिया। हाँ, देखने की तरह के भी हासिल कर सके उसका हुक्म है, देखने की तरह का मुकाम हासिल कर सकते हैं उसका हुक्म है। अंताबुदुल्लाह का अन्न का तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, ये किस तरीके से हासिल होगा? ये इस तरीके से हासिल, एक तो अपने दिल की काबिलियत बढ़ा दो देखने की, दिल की काबिलियत बढ़ा दो देखने की, और दूसरा ये कि अपनी नफ्स की काबिलियत रोकने की कम कर दो। अपनी नफ्स की रोकने की काबिलियत जो है उसको कम कर लो, ये दो तरीके से हासिल, और यही तसव्वुफ है सारा। इसलिए तुम कहते इस हदीस शरीफ से तसव्वुफ साबित होता है, मतलब लोग को हमारा दबाव कर रहे हैं कैसे तसव्वुफ कहाँ से साबित हो गया, अंता बदलना का अन्न का तरह फैलन तो कुम तरह फैलन जरा, उससे कैसे मतलब तसव्वुफ मान लेते। हमारा उन हजरात के साथ सिर्फ एक ही बात में इख्तलाफ है, वो कहते हैं जो चीज मकसूद है हासिल होने वाला है उसका एतराफ ही काफी है। हम कहते हैं नहीं, एतराफ नहीं, उसका हासिल करना जरूरी है, उसके लिए जो जरिए इस्तेमाल करने वो जरिए इस्तेमाल करना जरूरी है। मसलन कोई आदमी कहते हैं मैं सबर को जान गया, तो क्या सबर पा लिया? तो जो सबर को जानने से सबर को पा नहीं रहा, उसके लिए कुछ मेहनत है। तो इस तरह सबर के साथ शुक्र भी है, इस तरह शुक्र के साथ तवाजु भी है और इखलास भी है, और ये तमाम चीजें हम सब मानते हैं कि सबको हासिल नहीं है, हालांकि सबको पता है। सबर का किसी को पता नहीं, चलो सबको पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है कैसा सबर हासिल है, सबर हासिल नहीं है। तो जब ये वाली बात है तो उसका मतलब ये है कि जानने के बावजूद भी मानने की सलाहियत हर एक में नहीं है, जानने की सलाहियत होने के बावजूद भी मानने की सलाहियत हर एक में नहीं है। किन किन में है? जिन्होंने दो चीजों पर काम किया है, एक तो दिल की बसीरत को बढ़ाया है और दूसरा नफ्स की जो रोकने का जो ताकत है उसको कम किया है। ये दोनों चीजें, मतलब जैसे अवामिर व नवाही है तो तसव्वुफ में अवामिर व नवाही है, फिर एक को बढ़ा दो एक को रोको। हाँ जी, तो यहां पर जो है ना मतलब ये कि यहां पर बात विश्वव्यास से हमारी मुराद है कि तमाम हिजाबात हो जाए, तमाम रुकावटें दूर हो जाए, चूंकि मुख्तलिफ किस्म की तजलियात और तरह तरह की जरूरत बहुत बड़े और तभी मुजाबात हैं, हिजाबात हैं। तजलियात क्या है? हिजाबात है। यही तो हजरत ने फरमाया था ना इब्तिदा में, बिल्कुल उस किताब की इब्तिदा में फरमाया था कि लोग खाना काबा जाते हैं और खाना काबा की तरह किसी इमारत को देख कर समझते कि खाना काबा तक पहुंच गए और कुछ लोग मुतमिन होकर बैठ गए। तो इन तजलियात को जो तजलियात वसली हो सकते थे उनको तजलियात हिजाबात बना दिया हमने, उनको मतलब समझकर, उनको मतलब समझकर क्या हुआ, तजलियात हिजाबात बना लिया। तो तजलियात हिजाबात तब होगी जब असल के अंदर रुकावट होगी, जब असल की जगह पर आप उसको लेंगे। अब इससे अंदाजा कर लो कि इरफान कितना जरूरी है। यानी तजलियात को हिजाबात न बनने देना, किस चीज से मुमकिन है पता हो ना कि वो नहीं है, तो क्या चीज है, ये मारिफत है ना, तो मारिफत कितना जरूरी है, उस मारिफत को हासिल करना कितना जरूरी होगा, क्योंकि आप किसी भी मरहले पे धोखा खा सकते हैं, तो धोखे से बचना जरूरी है। उस धोखे से बचने के लिए जो जो रास्ते होंगे वो हासिल करना जरूरी हो जाएंगे, और इसलिए इन सब तजलियात ज़हूरात से गुजर जाना और आगे बढ़ना जरूरी है। इनको मतलब नहीं समझना, पंसना नहीं। हजरत ने बड़ी अजीब बात फरमाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखे अल्लाह ताला मुझे बेअदब न फरमाए, अदबी बहुत सख्त बात है लेकिन मुश्किल भी न बनाए, क्योंकि उससे भी ज्यादा सख्त بات ہے, دونوں چیزیں سمجھنا لازم ہے. حضرت مجھے صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک موقع پہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر اللہ کو بھول گئے تو یہ آپ سے کی محبت نہیں ہے بلکہ اپنا عشق ہے, اس کو اپنی ذات کے ساتھ عشق ہے. وہ آپ سے سب کو اپنے ذات خواہش کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنا عاشق ہے, حضور کا عاشق نہیں ہے. اگر حضور کا عاشق ہوتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, وہ اس کی طرف آ جاتا, پھر وہ بن جاتا آپ سب کا عاشق. اور آپ سب کے عاشق ہونے سے اللہ کا عاشق بن جاتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عاشق ہیں. تو جب یہ حضور کے عاشق ہے تو عاشق محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے, لہٰذا اس ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاتے. ہم بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا علی مبارک اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لے کہ آگے نہ جائے, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہو تو باقی تجربے کا کیا ہوتا. اب اس سے نعوذ باللہ تجریات کی نفی تو نہیں ہوئی نا, اپنی نفی کرنی پڑے گی نا. تجریات تو غلط نہیں ہے, ہمارا سوچ غلط ہو سکتا ہے, ہم غلط چیزوں میں پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, صحیح بات بتاتا ہوں, بالکل کری کری بات ہے. تصوف کیا چیز ہے بنیادی طور پر؟ تصوف بنیادی طور پر وہ طور طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم شریعت پر دل سے عمل کرنے والے بن جائیں, ہمارے دل کے اندر جاننے کا کوئی کمی نہ ہو, نفس کے اندر ماننے کی کوئی کمی نہیں. یہ تصوف ہے, یہ تصوف ہے. اب اگر ہم تصوف کے جو ذرائع ہیں, تو جو تصوف کے ذرائع ہیں ان ذرائع کو ہی اپنے لیے موانع بنا دے اور شریعت پر عمل کرنا ہمارا رک جائے بلکہ شریعت کے مخالف ہو جائے, اب بتاؤ وہ تصوف ہے؟ پھر وہ تصوف نہیں ہے. مثلا مجھے گانے کا شوق ہے اور میں بن گیا صوفی, اب میں دوسرے گانے تو نہیں گا سکتا, چلو نعت کو بھی گانے کی طرف پر گا لوں, شوق پورا ہو گیا. کیا خیال ہے اس کو نعت کا فائدہ ملے گا؟ نعت کا فائدہ تو اس کو نہیں ملے گا, کیونکہ میں نے اپنا شوق پورا کیا ہے, میں نے اپنا شوق پورا کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں مضامین کو ملا لوں پھر تو بالکل ہی یہ بات صادق ہو جائے, جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے اس کے لیے میں ہیلے بناؤں. جی دف تو جائز ہے بھائی, دف کب جائز ہے؟ خدا کے بندوں ذرا غور کر لو, دف کس وقت کی بات ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ, بچیوں نے دف بجایا, اور بچیوں نے دف بجایا تو بچے تو خیر وہ بلی ہوتی شریعت کی پابندیوں پر نہیں تھی, بچے جو ہوتی. اور دوسری طرف یہ کہ بالکل ابتدا ہے, ابتدا میں تو نماز میں بھی بات چیت کی جاتی, نماز میں بھی بات چیت کی جاتی, کیونکہ اپنی نماز میں کوئی بات چیت کر سکتا ہے. شراب کی بھی جاتی, تو کیا کوئی شراب پی سکتا ہے؟ کہتے نہیں, ثابت تو ہے شراب سزن کے ہوگا, شراب پینا ثابت ہے. تو کوئی مجھے اس کا قول بنائے تو اس قول کو میں غلط کہوں گا؟ قول کو غلط نہیں کہوں گا, اس آدمی کی سوچ کو غلط کہوں گا. اسے ہم کہیں گے بھائی آگے بھی جاؤ نا, آگے بھی جاؤ, دیکھو شراب کے اوپر پابندی لگ گئی, اس کے بعد بھی کبھی اجازت نہیں لیے, کیونکہ آخر حکم کی تعمیل ہوگی. تو اگر اس قسم کی چیز آخر عمر میں کی ہو تو پھر وہ ثابت کرو نا. تو ساری باتیں جو ہے نا, مطلب یہ کہ سمجھ میں آ جاتی ہیں, لیکن نفس پورا پرزور ہے, وہ اپنے راستہ بنا لیتا ہے, وہ اپنی مرضی کا انتظام کر لیتا ہے. اس وجہ سے ہم ان چیزوں سے جو کہ ہمارے لیے وصل کے ذریعے تھی وہ حجابات بنا لیتے ہیں. اس دفعہ ہم گئے الحمدللہ ترکی میں, تو وہاں پر مزارات پر بھی ہے الحمد للہ, ہمارا طریقہ ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے, تو مزارات پہ جاتے ہیں. تو وہاں الحمد للہ پانچ چھ صحابہ کے مزارات وہاں تک رسائی ہو گئی الحمد للہ. وہاں پر گئے حضرت یوشع علیہ السلام, ان کا جو مزار ہے ان تک ہم گئے, اور وہاں پرانے دور کے جو مساجد ہیں الحمد للہ ان میں نمازیں پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی. تو کون ہی ابھی حاضر ہو گئے, تو کون ہی ابھی ہم نے پھر حضرت ملالو رحمۃ اللہ علیہ کے ماشاء اللہ مذاق پر حاضری دی. اللہ اکبر, وہاں سے پروگرام نشر ہوا تھا, آپ لوگوں نے اس بات میں سنا ہوگا, دیکھا ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں کچھ اشارہ ہوا, اشارہ ایسا ہوا کہ یہ جو خرافات ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ خرافات, خرافات کہتا آپ لوگوں نے اس میں جو ہمارا بیان تھا اس میں بانسری کی آواز سنی ہوگی, بانسری کی آواز آ رہی تھی تو اس سے وہاں بچ لیے. اور جو ملازم ہوتے کہ حلقے کے جو ذکر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بھی دفع اور اس قسم کی چیزیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے مطلب وہ خرافات ہے حضرت کی نظر میں, لیکن لوگوں نے ان کو کیا بنایا ہوا ہے, اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے. تصویر اتروانا وہاں پر بالکل عام بات ہے, تصویر لوگ اترواتے ہیں. اور جس وقت میں نے حساب سے کہا کہ ہمارے مشائخ تو نہیں دیتے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا اس کی روحانیت کا قادر ہے, کہتے ہیں وہ ہماری تو روحانیت سے بڑھتی ہے, ہم تو اپنے مشائخ کی جو تصویریں دیکھتے تو ہماری روحانیت بڑھتی ہے. تو اس قسم کی چیزیں بن گئی ہیں. تو وہاں پر میں نے اس کے بعد ایک غزل کی, اور یہ حضرت قیوم کے سب تھے جو وجدان سے حاصل ہوا تھا خرافات کے خلاف آواز اٹھانے کا, وہ اس کا قسم کے عمل تھا. تو وہ میں نے اس میں بھی غالب پڑھا ہے, لیکن بہرحال جامع پڑھ لیتا ہوں. چورف تم در مزاری رومی دیتم چے خرافات ان, چورف تم در مزاری رومی دیتم چے خرافاتن 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 بکثرت در مزاراتن خرافاتن خرافاتن بکثرت در مزاراتن. جب میں رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا وہاں میں نے خرافات دیکھی, خرافات تھی خرافات تھی. مزاروں میں کتنے خرافات ہوتی ہیں آج کل. تصوف است عمل وہ در عمل کیفیت ایسا, تصوف است عمل وہ در عمل کیفیت ایسا, ضروری است لیکن ایچ نیدل ایچ آفات ان, ضروری است لیکن ایچ نیدل ایچ آفات ان. چرف تم در مزاری رومی دیدم چے خرافاتن 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 بکثرت در مزارات ان. تصوف سراپا عمل ہے, اور عمل کے لیے کیفیت احسان ضروری ہے, اور عمل کے لیے کیفیت احسان ضروری ہے. لیکن میں کیا کہ آفت اس کے اندر دیکھ رہا ہوں, کیا کیا چیزیں ہیں. اگر اس نافی نفس دارد ومی گوید کے آنسو فیس, اگر اصلاح نفس دارد ومی گوید کسے صوفیس, آہارا در خواہد کل دری چرچی خراباتن, آہارا در خواہد کل دری ہرچی خراباتن. در چرفتم در مزاری رومی دیدم چی خرافاتن 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 بکثرت در مزاراتن. اگر کسی کو اصلاح نفس حاصل ہو چکی ہو اور وہ اپنے آپ کو صوفی کہتا ہو, تو پھر اس کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس میں کیا خرابیاں ہو رہی ہیں, اس میں کیا خرابیاں ہو رہی ہیں. بئی نامی تصوف ہر چمی خواہی نفس گر کر, بئی نامی تصوف ہر چمی خواہی نفس گر کر, چرا اصلاح نفس باشت ازیگل ای کمالات ان, چرا اصلاح نفس باشد ازیگل ای کمالات ان. چرفتم در مزاری رومی دیدم چے خرافاتن 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 بکثرت در مزارات ان. تصوف کے نام پر جو نفس جو چاہے کرتا ہو. تصوف ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہے اور یہ تصوف کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تصوف کے نام پر یہ نفس جو کچھ کروا رہا ہو, اگر ایسی بات ہے تو پھر اصلاح کدھر ہو گئی؟ اگر یہ چیزیں آ گئی چرا اصلاح ہے نفس باشی کمالات بسد افسوس میگویم مزامیر در سماگر ان. بسد افسوس میگویم مزامیر در سماگر ان بجائے قرب دوری اس خدا اس در ای مقامات ان. یہ وہی جیسے مجھے اندر حضرت مجھے صاحب مت رہے گا جو نسبت ہے بول رہی بجائے قرب دوری از خدا سر ای مقامت ان. میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اگر سما کے ساتھ مزامیر ہو تو پھر تو ان مقامات میں خدا سے خدا کے قرب کے بجائے دوری حاصل ہوگی, خدا کے قرب کے بجائے دوری حاصل ہوگی. شبی خوارو خجل استے شروع می نیز میں خواہی شبیر خوارو خجل استے شروع می نیز میں خواہی توجہ و دعا اشیخ برائے در مناجات ان. توجہ و دعا اشیخ برائے در مناجات ان. شبیر رومی رحمت اللہ علیہ کے سامنے خوار و خجل کڑا ہے اور چاہتا ہے کہ توجہ اور دعا شیخ کر لے تاکہ میں جو دعائیں کر رہا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں, تاکہ میں جو دعائیں کر رہا ہوں قبول ہو جائیں. تو بہرحال یہ بات ہے کہ حضرت کی ہے مبارک کرامت کے باوجود یہ کہ فارسی کو اتنا نہ جاننے کے اللہ پاک نے ایسا کلام کروا دیا. تو یہ سب کچھ ظاہر ان حضرات کی برکات ہیں, ان کو ان حضرات کی برکات سمجھے. اور جاننا چاہیے کہ وصل اس مقام پر مطلب کے رنگ میں بے چگون اور بے چگونا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اور وہ اقصال جس کو اخر مقام سمجھ کے بعد سے حاصل ہے, وہ جو اقصال ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ واصل ہونے کا, وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے عقل سے خارج ہے کیونکہ اس دو اس کے ڈومین میں نہیں ہے, وہ اس کی رسائی اس تک نہیں ہے. بھائی کس چیز تک؟ آپ کو پتہ ہے نا, آپ کے انٹرنیٹ پر نہیں سارے, ہاں بلکہ آپ اپنے موبائل کے اوپر جس وقت کوئی پیکج یا ایپس جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں, انسٹال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سے کچھ ایکسس مانگتے ہیں, یہاں تک یہاں تک یہاں تک میرے ایکسس ہے. تو اگر آپ کہتے کہ ہاں تو پھر وہ چلتا ہے, ورنہ وہ نہیں چلتا. یہ بات ہے نا. تو یعنی اسی طریقے سے اگر عقل کو رسائی دی گئی ہوگی تو سمجھ سکے گا نا, اب ادھر سے عقل کو رسائی دی نہیں گئی اس کے لیے عقل کیا سمجھے گا, سمجھ ہی نہیں سکے گا. یہ چیزیں عقل کے ڈومین سے خارج, عقل میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے اسی مجذوب نے ایک فکرہ کہا ہے, اور فکرہ بھی مجذوبیت کا ہے لیکن بڑا عقل مندی کا فکرہ ہے, یہ مجذوبیت کا ہے. فرمایا بندہ وہ ہے جو خدا کو پائے, بندہ وہ ہے جو خدا کو پائے. خدا کون ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے. بندہ وہ ہے جو خدا کو پائے, خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے. تو بات تو یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کے بارے میں اپنے نہ جاننے کو جاننا, یہ کیا ہے؟ جاننا ہے اللہ کے بارے میں اپنے نہ جاننے کو جاننا, یہ کیا ہے؟ یہ جاننا ہے. ہم مان لیں کہ ہم نہیں جانتے. اسی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے میرے خیال میں اسے سمجھ آنی چاہیے. حضرت نے فرمایا تھا درسوں کی پڑھنے پڑھانے سے جو چیز حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم جیل مرکب سے جیل بسیط میں آ گئے, جیل مرکب سے جیل بسیط میں آ گئے. پہلے جاہل تھے لیکن اپنے آپ کو جاہل نہیں مانتے تھے, اب اپنے آپ کو جاہل مان لیتے ہیں, اب اپنے آپ کو جاہل مان لیتے ہیں. اور یہ ہر علم میں, ہر علم کے اندر جس علم کا بھی کوئی ریپرزینٹیٹو خالص ہو، مخلص ہو، وہی بات کرے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسپیشلسٹ سے کوئی میڈیکل پرابلم کا پوچھے، یس اٹ مے بی، یس اٹ کین بی، یس سم ون ہیز گاٹ اٹ، وہ اس قسم کی بات کرے گا، وہ بولڈلی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اپنے ڈومین کا پتا ہوگا، فلاں چیز بھی ہے، اس کو احساس ہوگا، تو یہی کہے گا جی ہاں ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہاں کسی نے یہ کہا ہے، ہاں یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی کی گئی ہے، اس قسم کی بات کرتا ہے وہ. اور جو نارمل ایمبیبیس ہوتا ہے وہ بڑے سے رہ جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہاں وہ کہتا ہے بس میں سب کو جاتا ہوں، اور اسٹوڈنٹ وہ تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ جو چیزیں بھی ٹیسٹڈ نہیں ہو وہ بھی کہتے چڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس، ذمہ داری کا احساس. جتنا جتنا آگے انسان بڑھتا ہے اتنے اتنے اس کی ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتی ہے. یا اللہ یا اللہ، کیونکہ چون کو بے چون کی طرف کوئی راہ نہیں، لا یحمل عطا یا الملک الا متاعیٰ، بادشاہ کے احتیاط کو اس کی سوال یہ نہیں اٹھا سکتی ہے. ارسال بے تکیف بے قیاس اس رب الناس رب اجان ناس، رب انسان سے ارسال بشر کے پھر اس کی کیا کس کو خبر. اس طرح کا عالیہ کے مشائخ میں سے کسی نے بھی اس اپنے طریقے کے انتہا کی خبر نہیں دی، بلکہ اپنے طریقے کے ابتدا کی نسبت کا ہے کہ نہایت کا بھی اسی میں اندراج ہے، جب ان کی ابتدا میں دوسروں کے انتہا ملی ہوئے، کیونکہ انتہا کے لیے بھی ضروری اس کی ابتدا کے مناسب ہو، اور یہ وہی چیز ہے جس کا اظہار کر کے اس فقیر نے حق تعالیٰ کی عنایت سے امتیاز حاصل کیا ہے. اگر بادشاہ بردر پیر زن تو اے خواجہ سبلت مکرم، اگر بادشاہ آگے آئے بڑھیا کے گھر تو اے خواجہ اردس پہ تعجب نہ کر، للہ سبحانہ والحمد والمنہ علی ذالک، اے باعث نہایت انتہا کے واصل حضرات، اس طریقے میں اور دوسرے طریقے میں بہت کم ہیں، اگر اس حضرات کی تعداد کو شمار کیا تو ممکن ہے کہ جو نزدیک ہے وہ دوری اختیار کر لے، اور جو دور ہے ان کے انکار سے کوئی تعجب ہی نہیں. یہ سب کچھ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ میں نہایت و نہایت کمال کے اصول کی وجہ سے، اس طریقہ علیہ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت سفر در وطن ہے، کہ جس سے مراد سیر انفس ہی ہے. اگرچہ سیر انفس تمام اشیاء کے طریقے سے ثابت ہے، لیکن وہ سیر سیر آفاقی کی طور کرنے کے بعد نہایت میں حاصل ہوتی ہے. اس طریقے نسبندیوں میں ابتدائی میں اس سیر سے آگاہی ہوتی ہے، اور سیر آفاقی اس سیر کے ضمن میں خود بہت تیار ہو جاتی ہے. لہٰذا اس سیر کا مقصد جو ابتدا میں حاصل ہوتا ہے وہ اندراج و نہایت کی بدایت ہے، ابتدا میں نہایت کا مندرج ہے. دوسری خصوصیت خلوت ترنجمن ہے، جو سفر در وطن پر متفر و مرابط مترتب ہے. جب سفر در وطن میسر ہو جائے تو خلوت ترنجمن بھی اس کے ضمن میں میسر ہو جائے گی. لہٰذا سارے ترنجمن کے تفرقہ میں رہتے ہوئے بھی وطن دل کی خلوت خانہ میں سفر کرتا ہے، اور افاق کا تفرقہ نفس کے حجرے میں رہا نہیں پاتا. یہ خلوت اگرچہ دوسرے طریقے کی منتجی کو بھی حاصل ہے، لیکن اس طریقے میں جو ابتدائی میں مسئلہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس طریقے کی خصوصیت ہوگی. حضرت بار بار فرمایا دوسروں کو بھی حاصل ہو، فرق ترتیب کا ہی ہے. مجھے تو یہی بات ہے کہ فرق ترتیب کا ہے، کہ دوسرے سلاسل میں بعد میں، اس طریقے میں پہلے، جو اس طریقے میں پہلے ہوں تو دوسرے طریقے کے بعد میں. تو چیز تو بالکل وہی ہے، اس وجہ سے آگے پیچھے کی بات نہیں ہے، لیکن نسبت نسبت کی بات ہے. جس کو جس نسبت کی طرف زیادہ اللہ تعالیٰ نے راہ دی ہو تو اس کو اسی پہ چلنا چاہیے، اسی سے اس کو فائدہ زیادہ ہوگا. جاننا چاہیے کہ خلوت ترجمن ایسے انداز کے وطن کے خلوت خانے کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہو، اس کے سوراخوں کو بھی مسدود کر دیا ہو، یعنی انجمن کے تفرقہ میں کسی ایک چیز کی طرف التفات نہ کرے، اور باطن میں متکلم مخاطب نہ ہو، آنکھوں کو ڈانپے اور نہ حواس کو جان بوجھ کر مطر کرے، کیونکہ باتیں اس طریقے کے خلاف. تھوڑا سا اس پہ نرم سے تبصرہ وہ یہ ہے کہ شریعت میں بھی اس کی نظیر موجود ہے. یہ تو طریقت کی بات ہو رہی ہے نا، شریعت میں بھی اس کی نظیر موجود ہے. نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنا افضل ہے یا آنکھیں کھول کے پڑھنا افضل ہے؟ تو آنکھیں کھول کے زیادہ خوشی حاصل ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے زیادہ حاصل ہوتا ہے؟ بند کر زیادہ ہوتا ہے نا، پھر نماز میں کیوں یہ اثر ہے؟ حکم ہے لیکن اس کے اندر ایک اور حکم ہے، اس کے اندر ایک اور حکم ہے, اور وہ حکم یہ ہے ایسی حالت حاصل کر لو کہ بے شک آنکھیں کھلی ہو لیکن ایسو جیسے آنکھیں بند ہیں, ایسی حالت حاصل کر لو کہ آنکھیں کھول کر وہ چیز حاصل ہو جائے جو آنکھیں بند کر کے حاصل ہوتی ہے. یہی خلوت در انجمن ہے, یہی خلوت در انجمن ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں جو حاصل کر سکتے ہو آنکھیں کھول کر. میں اس کی اور طریقت میں بھی ثبوت دیتا ہوں. مراقبہ جب اس وقت انسان شروع کر لے ابتدا میں تو تشدد سے بھاگتا ہے, کوئی باتیں کرتے ہیں اس کو مراقبہ میں اثر پڑتا ہے, کوئی جلدی اس کو ہو تو اس کو مراقبہ میں اثر پڑتا ہے, کوئی اور بات ہو تو اس کے مراقبہ میں اثر پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں جی میں شادی نہیں گیا ہوں تو مراقبہ خراب ہو گیا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. تو وہ یہ ساری باتیں کیا ہیں, وجہ کیا ہے؟ ابھی راستے میں, ابھی رستے میں. جس وقت انسان کا مراقبہ پکا ہو جائے تو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسان بس کے پیچھے لٹکا ہوا ہو نا اس وقت بھی مراقبہ کر سکتا ہے. بس کے پیچھے لٹکا ہو اس وقت بھی مراقبہ کر سکتا ہے, بلکہ وہی مراقبہ مطلوب ہے. جو مراقبہ آپ کی پریشانی کے وقت میں ساتھ چھوڑ دے وہ کون سا مراقبہ ہے؟ مراقبہ تو آپ کی پریشانی کے وقت کا ساتھ ہی ہے نا, جب آپ کو ضرورت ہو اس چیز کی اس وقت آپ کو چاہیے نا. لیکن ابتدا میں تو حاصل نہیں ہوتا, ابتدا میں تو یہ حاصل نہیں ہوتا. یہ جو ابتدا میں حاصل نہ ہونا ہے یہ رستہ ہے, اور جو بعد میں حاصل ہوتے تھے یہ منزل ہے. منزل کے لیے رستہ ضروری ہے. کوئی آدمی کہتے مجھے حاصل نہیں ہوتا چھوڑ دے تو کیا اس کو آخر والے سے حاصل ہو جائے گا؟ اسی جو حاصل نہ ہونے کی ساتھ جاری رکھے گا تو ہوتے 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 حاصل ہو جائے گا, اور پھر انشاءاللہ جن لوگ کو حاصل ہو جائے وہ مراقبہ ایک اس وقت میں بھی کر سکتے ہیں جس وقت انسان کا سوچ بھی ساتھ نہیں دیتا, جس وقت انسان کا سوچ بھی ساتھ نہیں دیتا اس وقت بھی مراقبہ کر دیتا ہے, بلکہ اس سوچ پہ غالب ہو جاتا ہے, سوچ کو بھی پکڑ لیتا ہے. یہ مراقبہ ہے صحیح. تو اس مراقبہ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے نا. تو یہ خلوت در انجمن والی جو بات حضرت کیا ہے وہ اس قسم کی ہے کہ انسان تمام ڈیوٹیاں کر رہے ہو جو سب کے سب انتشار ذہنی سے متعلق ہو, لیکن آپ کا ذہن منتشر نہ ہو پائے, اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. ہاں اللہ کی طرف متوجہ رہے, یہی اصل میں بات ہے. اصل میں بات یہ ہے لوگ جلدی مچاتے ہیں نا, جلدی مچاتے ہیں, اس چیز کو جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں جب جلدی حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے پھر راستے میں رہ جاتے ہیں. اگر وہ جلدی نہ مچے اور شیخ کے ترتیب پہ چلے, اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے, وہ اس کو سنبھال سنبھال کے لے چلے گا, انشاءاللہ آخر تک وہ پہنچ جائے گا. بشرط یہ کہ وہ شیخ کے ساتھ لگا رہے, لگے رہو لگے رہو لگ جائے گی, لگے رہو لگے رہو لگ جائے گی. ویوستر شجر سے امیدی بہار رکھ. تو اگر یہ چیز ہو تو پھر آہستہ آہستہ لگ جائے گی, لگ جائے گی, لیکن اس کے لیے آپ کو جلدی نہیں مچانا. تو نقشبندی طریقے میں یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی ظاہر مفید چیزیں ہیں, وہ حاصل کرنا چاہیے چاہے کسی طریقے سے بھی حاصل کی جائیں. چونکہ ان حضرات نے اس لائن کی مشق کی ہوئی ہے لہٰذا ان چیزوں کو اس طریقے سے حاصل کرنا آسان ہے, ان چیزوں کو اس طریقے سے حاصل کرنا آسان ہے. دیکھیں نا, جن انجمن کے تفرقہ میں کسی ایک چیز کی طرف التفات نہ کرے, باطن میں متکلم مخاطب نہ ہو, آنکھوں کو ڈانپے نہ حواس کو جان بوجھ کر معطل کرے. حضرت تعالیٰ نے بھی ایسی بات کی ہے. افسر اس کی بات یہ کہ ہم لوگ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں نا, حضرت بھی بات فرمائی. حضرت نے فرمایا پٹھان ہوش میں لڑتا ہے, انگریز شراب پی کر لڑتا ہے, کون بہادر ہے؟ کون بہادر ہے؟ مطلب جو شراب کی نشے میں لڑتا ہے تو وہ تو اپنے حواس معطل کر لیتا ہے نا, اس کو وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا جو محسوس کرنے کی چیز ہے. لیکن جو ہوش میں ہے اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں پھر بھی حواس بے قابو رکھے ہوئے تو زیادہ بات رہے گا. تو جن کے قوا مضبوط ہوں, جن کے قوا مضبوط ہوں, وہ اپنے اعصابی قوت سے بڑے بڑے چیزوں کو قابو کر لیتے ہیں, وہ ہلتے نہیں ہیں اپنی جگہ سے. اور جو ان کے نہیں ہوتے ان کے لیے ٹرن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ سٹرن کے باہر کا وہ اچھے ہو تو ان کو اچھا کہیں گے, ہم کو اچھا کہیں گے, اچھے بھائی. ٹھیک ہے, اس لیے جو ہے مطلب یہ کہ جو لوگ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنے حواس قابل کیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرے, کیونکہ اللہ کے حکم کے لیے عمل کرنے کے لیے ہوش ضروری ہے اور ہوش سے تفرقہ آتا ہے, تو اس تفرقہ کو اپنے ہوش سے ہی دور کر کے اس کا اگلا حصہ ہوش کا اللہ کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ خدمت ہے جمعہ. اے بھائی, یہ سب ہیل و تکلف ابتدا اوسط درجے کے مدرجے میں ہیں, اور انتہا میں اس قسم کے ہیلوں کا کچھ کام نہیں. لہٰذا منتہی عین تفرقہ میں بھی دل کی جمعیت سے ہے اور نفس غفلت کے انجمن میں بھی حاضر ہے. اس جگہ کوئی شخصی گمان نہ کرے کہ مطلقا منتہی کے حق میں تفرقہ و عدم تفرقہ بہیمہ وقع وجوب مساوی ہے, اور ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ مراد یہ کہ تفرقہ و عدم تفرقہ اس کے باطن کے نفس جلیت میں برابر ہیں. اس طرح اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کر لے اور ظاہر سے بھی تفرقہ کو دفع کر دیں تو یہ بہت ہی بہتر اور مناسب ہے. حق سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام فرماتے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَوْكِيلًا, اپنے رب کے نام کو یاد کر, اس سے تعلق کر کے اس کی طرف ہو جا. جاننا چاہیے کہ بعض اوقات ظاہری تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا کہ مخلوق کے حقوق ادا ہو سکے, لہٰذا یہ ظاہری تفرقہ بھی بعض اوقات قابل ستائش اور مستحسن ہے, لیکن باطن کا تفرقہ اوقات میں سے کسی وقت بھی جائز نہیں, وہ خالص سبحان سبحانہ تعالیٰ کے لیے. لہٰذا بندوں کے اوقات میں تین حصے طلاق کے لیے مقرر ہوئے ہیں, یعنی باطن سب کا سب اور ظاہر کا ایک نصف بھی, اور ظاہر کا بقیہ نصف مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے باقی رہا. چونکہ حقوق ادا کرنے میں ہر وقت سبحان کا عوامر کے مجاوری ہے, اس لیے وہ نصف بھی سبحان کی طرف راجع ہو گیا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اس طریقے میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے اور سر کی ابتدا عالم امر سے نہ کہ عالم خلق سے. میرے خیال میں باقی شاید بعد میں پڑھیں, کیونکہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا, تو ابھی ہم چونکہ روزہ ہے نا, روزہ ہے الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے جی, اللہ تعالیٰ ہم سے روزہ رکھوا رہا ہے, ورنہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے, یعنی اس کا فضل ہے. تو یہ ہے کہ اس روزے کا اوپر خوش بھی ہونا چاہیے, اور روزے کے اندر کچھ اعمال ہیں جو زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں, بہت قیمتی ہو جاتے ہیں, تو ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بخصوص عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ ذکر و اذکار کے لیے ہے, یہ ذکر و اذکار کے لیے بتایا جاتا ہے, تو اس میں ہم لوگ ذکر و اذکار کی طرح متوجہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے. تو پہلے تو میرے خیال میں ضرور شریف پڑھ لیتے ہیں, افطاری دے ہوگی ان شاء اللہ قربانا کے لیے, افطاری تو پہلے ضرور شریف کا جو مجموعہ ہے 40 حدیث وہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان شاء اللہ ذکر کر لیتے ہیں, پھر ان شاء اللہ جب وقت ہو جائے گا افطار کا تو افطار کی جو دعائیں ہیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں, کہتے ہیں اگر یہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی تو قیمتی دعا ہوتی ہے, اور دعا اجتماعی جو ہے وہ اس کی قبولیت کے امکان اور بڑھ جاتا ہے, اس کی وجہ ہے کہ پتہ نہیں کس کی امین قبول ہو جائے تو اس میں سب آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے پھر دعا کر لیں گے, तो अभी विचार करते हैं। ये भी हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से हजरत मसूद यही था अमाल, क्योंकि मुक्तुबात शरीफ भी अमाल के लिए हम पढ़ रहे हैं, अमाल के लिए जाना है। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن السلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة الطائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تهن على محمد وعلى آل محمد كما تهنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وكرمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولو جزاء ولحق أداء وآت الوسيلة والفضيلة المقام المحمود الذي وعدته ஜீத் அல்லாஹு அத்தஹியாது தொய்பாது சலவாது இல்லா அஸ்ஸலாமு அலைக ஐயோ நபி வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாது அஸ்ஸலாமு அலைன வல அபாதுல்லாஹ் ஸ்வாலி அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஸல்லல்லாஹு முஹம்மதுர் ரஸூலு அத்தஹியாது லில்லாஹ் தொய்பாது சலவாது இல்லா அஸ்ஸலாமு அலைக ஐயோ நபி வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாது அஸ்ஸலாமு அலைன வல அபாதுல்லாஹ் ஸ்வாலி அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்து லா ஷரீக லஹ் வஅஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வரஸூலு அத்தஹியாது முபாரகாது ஸலவாது தொய்பாது இல்லா ஸலாமு அலைக ஐயோ நபி ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله بالله تحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة أعوذ بالله من النار التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله بالله خير الاسماء التحيات الطيبات الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وان الساعه اتيت لا ترجع له فيها السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي وهديني التحيات الطيبات والصلوات الملك لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزكيات لله السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله التحيات الطيبات والصلوات الزكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات والصلوات الزكيات لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله تمام ذکر کرتے ہیں کوئی نہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ 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 لا
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه
سيدنا مولانا محمد
وبارك وسلم. خیال رکھے کہ ہم تصور کہیں گے کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں. باقی جو اس کا جس کا جو انتہائی مراقبہ ہے وہ انتہائی مراقبہ وہ شروع فرمائے. دس منٹ ابھی ہیں, افطاری کا انتظام شروع ہو جائے گا, ہم دعا کریں گے ان شاء اللہ. دسترخوان بچائے گا.